अमीन बुक एंड लिटरेचर हाउस पेश करता है।
जिंदा से परे रंगे चमन। रहबर इनकलाबी इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उस्मा सैयद अली खामनाई की इस्लामी इनकलाब के दौरान कैदोबंद और शहर बदरी के वाकयात पर मबनी यादाश्तें। पहला बाब वो दिन। दूसरी मंजिल का कमरा। मैं सुबह खुरासान के शहर मशहद मुकद्दस में पैदा हुआ, जहां फरजंदे रसूल आठवें इमाम अली इब्न मूसा रजा अलैहिस्सलाम मदफून है। मेरी विलादत 28 सफर 1358 हिजरी यानी 19 अप्रैल 1939 को हुई। जिस घर में मेरी विलादत हुई वो एक छोटा और सादा सा घर था, जिसके दो कमरे थे। एक कमरा दूसरी मंजिल पर था, जिसमें वालदैन और छोटे बच्चे रहते थे, जबकि एक कमरा निचली मंजिल में था, जिसमें मेरी सौतेली बहनें रहती थीं, जिनकी वालिदा मेरे वालिद और वालिदा की शादी से पहले फौत हो चुकी थीं। तकरीबन 30 साल बाद घर में कुछ तरमीम हुई और फिर उसके बाद ऊपर वाला कमरा दो कमरों में तकसीम हो गया। मेरी विलादत के दूसरे साल हम सारे मेरे नाना सैयद हाशिम मीर दामादी नजफाबादी के घर मुंतकिल हो गए। आप अपने इल्म, जुहद और तफसीर कुरान में यद तूला रखने के हवाले से मशहूर थे। आप उन दसियों उलमा में से थे जिन्हें मेरी विलादत से कई साल पहले रजा शाह पहलवी ने शहर बदर किया हुआ था। उनका घर निस्बतन वसी था, लेकिन जूं ही नाना की शहर बदरी खत्म हुई और वो वापस आए तो हम अपने उसी छोटे से घर में लौट आए। उसके बाद मेरे वालिद के कुछ चाहने वालों ने हमारे घर की तोसी का एहतमाम किया। घर के साथ मौजूद मतरूका जमीन खरीदी गई, दोबारा से इमारत बनाई गई और इस तरह हमारा नया घर बन गया। दोनों घरों का मजमूई रकबा 200 मुरब्बा मीटर के करीब था। अब ये घर दीनी मजालिस के लिए अमूमी जगह बन चुका है और उसे हुसैनिया या इमाम बारगाह कहा जाता है। گھر کا سامان انتہائی کم اور سادہ تھا۔ جب میرے والد فوت ہوئے، یعنی جس تاریخ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے 45 سال بعد، اس وقت اس سامان کی قیمت 40,000 تومان سے کچھ زیادہ لگی۔ البتہ اس میں کتابوں کی قیمت شامل نہیں تھی۔ میں گھر میں دوسرا بڑا بیٹا تھا۔ سید محمد مجھ سے بڑے تھے، جبکہ باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔
بازار والی مسجد کے امام۔
میرے والد سید جواد خامنائی تبریز کے ایک مشہور و معروف علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ولادت 1313 ہجری میں نجف اشرف میں ہوئی۔ ان کے والد یعنی میرے دادا سید حسین خامنائی تبریز کی جامع مسجد کے امام تھے۔ یہاں میں اپنے دادا کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ میرے دادا سید حسین نے نجف میں 20 سال تعلیم حاصل کی۔ آپ فاضل شربیانی اور شیخ عبداللہ مامکانی کے والد شیخ حسن مامکانی کے شاگرد تھے۔ 1315 ہجری میں مرزا شیرازی کی وفات کے 3 سال بعد آپ نجف سے تبریز واپس آئے۔ نہضت مشروطہ کے آغاز سے چند ماہ بعد یعنی 1325 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تبریز میں آپ کی تشییع جنازہ ہوئی اور پھر آپ کے جسد خاکی کو نجف لے جا کر قبرستان وادی السلام میں دفنایا گیا۔ آپ مشہور انقلابی عالم شیخ خیابانی کے سسر تھے۔ بس شیخ خیابانی کی زوجہ ہماری پھوپھی ہوئیں۔ والد محترم ہمارے دادا سید حسین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ عشاء کے بعد رات کے پہلے پہر سو جایا کرتے تھے، جبکہ بچے ابھی کھیل میں مشغول ہوتے تھے، اور پھر طلوع فجر سے 2 گھنٹے پہلے عبادت اور مطالعے کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے اکثر مطالعات طلوع فجر سے پہلے ہوتے تھے۔ آپ کا شمار مشہور علماء میں ہوتا تھا، اور نجف میں تبریز کے بہت سارے علماء نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا تھا۔ جب آپ تبریز واپس لوٹے تو اس شہر کی جامع مسجد کے امام، جو آپ کے شاگرد تھے اور ان کا تعلق مشہور مجتہد گھرانے سے تھا، نے مسجد کی امامت آپ کو سونپ دی۔ ہمارے چچا سید محمد خامنائی نجف میں سید محمد پیغمبر کے نام سے معروف تھے، اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں مشہور تھے۔ آپ اخن خراسانی اور سید ابوالحسن اصفہانی کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے 1377 میں نجف کا سفر کیا تو اخن خراسانی کے چھوٹے بیٹے حسین آغا سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میرے چچا کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے چچا کے کاموں کو چلانے والے 4 افراد میں سے ایک تھا۔ والد صاحب کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپ اپنے فضل، علم اور اجتہاد میں مشہور تھے۔ مرزا نائنی اور ابوالحسن اصفہانی جیسے بڑے بڑے علماء سے کسب فیض کیا۔ آپ انتہائی پاکیزہ، بحیا اور مال و متاع سے بے رغبت انسان تھے۔ مشہد میں بازار کے درمیان موجود مسجد کے امام تھے، جہاں بڑے بڑے تاجر اور مالدار لوگ رہتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے مال و متاع کی طرف ہرگز توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ کو یہ کام بالکل پسند نہ تھا۔ آپ کی یہ طبیعت اپنے کمال پر تھی، جس وجہ سے آپ تنہائی پسند تھے، جبکہ میں ان کی اس قسم کی طبیعت کا مخالف تھا۔ میں نے ان سے اس کام کے برعکس یعنی لوگوں سے گھل مل کر رہنا سیکھا۔ آپ سر جھکائے نظریں زمین کی طرف رکھے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے اور نمازیوں میں سے کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر سیدھے محراب کی طرف چلے جاتے، وہاں پہنچ کر اپنی عینک اتارتے، سنت پر عمل کرتے، امامے کا تحت الحنک باندھتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اس کے بعد جس طرح سے آتے اسی انداز میں مسجد سے نکل جاتے۔ وہ محافل میں بھی خاموشی رہتے مگر یہ کہ ان سے کوئی سوال پوچھا جائے، اپنے قریبی ساتھی علماء کے علاوہ کسی سے گفتگو نہ کرتے اور سوائے علمی موضوعات کے کسی بحث کا حصہ نہ بنتے۔ اس گوشہ نشینی کا نتیجہ انتہائی تنگ دستی تھی۔ آپ اپنی کتابوں سے بہت زیادہ لگاؤ کے باوجود بعض دفعہ تنگ دستی کی وجہ سے انہیں بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ جب ہمیں ان کتابوں کے صفحے پلٹتے ہوئے دیکھتے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب ہمارے ہاتھوں میں اپنی لائبریری کی کوئی کتاب دیکھتے تو اس کی حفاظت کی خاطر محبت آمیز لہجے میں کہتے، یہ سب کیا ہے، مہربانی کر کے اسے اپنی جگہ رکھ دو۔ اس کے باوجود وہ بعض دفعہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ان کتابوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ اپنی لائبریری کی الماریوں کی طرف بڑھتے، بیچنے کے لیے کوئی کتاب اٹھاتے، پھر ان پر اس کتاب کا بیچنا گراں گزرتا اور کتاب کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیتے۔ دوسری کتاب اٹھاتے، تیسری اٹھاتے، آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی بعض کتابوں کا انتخاب کرتے اور انہیں اٹھا کر ہم میں سے کسی ایک سے کہتے، یہ کتابیں شیخ ہادی کے پاس لے جا کر انہیں بیچ دو۔ شیخ ہادی ہر قسم کی کتاب خریدنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ وہ کتاب خرید کر اپنی دکان میں رکھ لیتے اور اسے اچھی قیمت پر آگے بیچ دیتے۔ وہ کہتے تھے، میں گراں فروشی میں مشہور ہوں، لہذا کتاب خریدنے پر مجبور لوگ ہی مجھ سے خریدتے ہیں، اور جو مجبور ہوتا ہے وہ ہر قیمت پر کتاب خریدتا ہے۔ اس طرح شیخ ہادی کتابیں خریدتے اور بیچتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سارے بچے اپنے نانا سید میر دامادی کے گھر جاتے تھے اور وہ ہمیں ایک یا آدھا ریال دیتے تھے، جیسے باپ دادا اپنے بچوں کو پیسے دیا کرتے ہیں۔ یہ بہت مختصر رقم تھی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ یہ رقم لینے پر مجبور ہو گئیں تاکہ رات کو ہماری بھوک مٹانے کا سامان فراہم کر سکے۔ میں نے اپنے والد کے گھر ایسا فخر دیکھا ہے کہ شاید ہی علماء کے گھروں میں دیکھنے کو ملے۔ والد صاحب ہرگز اپنے فقر و فاقہ کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے برخلاف ان کی خودداری اور ظاہری حالت کی وجہ سے لوگ انہیں امیر سمجھتے تھے۔ گرمیوں میں مخصوص خاچی ابا پہنتے تھے، جو ابا کی سب سے مہنگی قسم ہے، اس کے بعد مخلوط اور پھر مشین سے سلی ابا کی قسمیں آتی ہیں۔ سردیوں میں نائنی ابا پہنتے تھے، یہ علماء کے درمیان رائج ابا ماہوت سے زیادہ نفیس ہے، جبکہ بعض دفعہ قبا کو پیوند لگانے پر مجبور ہو جاتے کیونکہ وہ ابا کے نیچے چھپی رہتی تھی۔ والد صاحب کو ہمیشہ مجھ سے خاص محبت تھی، جب بھی سفر پر جاتے تو مجھے ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کی بینائی چلی گئی لیکن پھر لوٹ آئی، آپ نے تہران میں اپنا علاج جاری رکھا۔ اس دوران تین مرتبہ آپ نے تہران کا سفر کیا اور ہر دفعہ میرے علاوہ کسی اور کو ساتھ لے جانے پر راضی نہ ہوئے۔ 1384 ہجری یعنی 1964 کے دوران میں کم میں تھا جب والد صاحب نے مجھے خط لکھ کر مشہد بلایا تاکہ میں ان کے ساتھ تہران جا سکوں۔ کچھ تبلیغی امور کے سلسلے میں مجھے زاہدان جانا تھا، جس کی وجہ سے مجھے مشہد پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں زاہدان گیا تو مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے دوران میری سب سے بڑی پریشانی والد صاحب کے حوالے سے تھی کہ جو میرے بغیر سفر نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے گرفتاری کے بعد زاہدان سے تہران منتقل ہوتے ہوئے جہاز میں بیٹھے مجھے والد صاحب کی یاد آئی۔ ایسا لگا کہ یہ پریشانی دل کو کھائے جا رہی ہے اور اندر ہی اندر عجیب انداز میں اضطراب کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں۔ دل ہی دل میں سوچا کہ جہاز کے اندر میری یہ حالت ہے تو جیل جانے کے بعد میری کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے توسل کیا اور گڑ گڑایا کہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ کچھ دیر کے لیے توجہ ہٹ گئی مگر پھر پلٹ کر دوبارہ والد صاحب یاد آ گئے. اس دفعہ میں نے محسوس کیا کہ وہ پریشانی اور اضطراب والی کیفیت اب نہیں ہے. اب دل محبت، شوق اور رحم بری حالت سے لبریز تھا، لیکن ساتھ میں اطمینان بھی تھا جس کی چاشنی اب بھی واضح انداز میں مجھے یاد ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعا سن لی اور اطمینان و سکون کی نعمت سے نوازا. یہ ایسی نعمت ہے جس کی قدر صرف پریشانی اور اضطراب کی حالت سے دوچار ہونے والا ہی.
نجفی لہجہ.
میری والدہ نجف میں پیدا ہوئی تھی اور عربی لہجہ رکھتی تھی. بچپن میں وہ نجفی عربی لہجے میں بات کیا کرتی تھی. وہ قرآن جانتی تھی اور خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. زندگی کے آخری ایام میں ان کی آواز بیٹھ گئی، تب میں ان کو ان کی خوبصورت آواز یاد دلایا کرتا تھا. آپ روزانہ اپنے والد کی طرف سے تحفے میں دیے گئے قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتی تھی. بچپن میں آپ کی تلاوت کا انداز ہمیں اپنی طرف کھینچتا تھا. ہم ان کے گرد جمع ہوتے اور غور سے تلاوت سنتے. وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے ہمارے لیے بعض آیات کا فارسی میں ترجمہ کرتی اور انبیاء علیہ السلام کے قصے سناتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے خاص تعلق کی وجہ سے وہ ہمیں اس عظیم پیغمبر کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ شوق سے بولتی تھی، جس سے ہمارے دلوں میں ان کے قصے سننے کی رغبت پیدا ہوتی. وہ حافظ کے دیوان سے بھی مانوس تھیں. اس کے بعد اشعار انہیں یاد بھی تھے اور اس سے فال بھی نکال لیتی تھیں. اسی طرح وہ حدیث کی بھی ماہر تھیں اور حدیثیں سناتی تھیں. بعض اوقات والد محترم اعتراض کرتے کہ میں نے یہ حدیث آج تک نہیں سنی، تو والدہ حدیث کا مستر بتاتی. والدہ بھی والد کی طرح خوددار تھی، کبھی اپنے فقر کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا اور مختلف انداز میں اپنی مشکلات کو چھپایا کرتی. میں نے اپنی والدہ سے ابتدائی طور پر قرآن پڑھنا اور عربی زبان کے قواعد سیکھے. اسی طرح انہوں نے بہادری اور مزاحمت کی روح میرے اندر ایجاد کی. میری مسلسل گرفتاری اور ساواک کے چھاپوں کے دوران والدہ نے بہت زیادہ زحمتیں اٹھائیں. آپ حملہ کرنے والے کارندوں کے سامنے شجاعت اور صلابت کے ساتھ کھڑی ہوتی، ان کو جواب دیتی اور ان سے بحث کرتی، بلکہ اکثر اس کٹھن راستے میں آگے بڑھنے کے حوالے سے میری حوصلہ افزائی کرتی. اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا.
سنگ دل استاد.
میری تعلیمی زندگی کا آغاز مکتب سے ہوا. پرائمری اسکول میں جانے سے پہلے مجھے دو مکتبوں میں جانے کا اتفاق ہوا. پہلی جماعت کی استاد ایک خاتون تھی. اس وقت میری عمر 4 سال تھی اور میں تنہائی پسند تھا. میں اپنے آپ کو لکھائی پڑھائی کے ساتھ سازگار نہیں پاتا تھا. اس کی وجہ شاید میری نظر کی کمزوری تھی، جس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا. اس دورانی کی جو چیز اس وقت سب سے زیادہ میرے ذہن میں آتی ہے، وہ اس دور کا غلط تعلیمی اور تربیتی طریقہ کار ہے. کوئی خاص تعلیمی نصاب نہیں تھا. مکتب پر سختی کا قانون نافذ تھا، جس کی کسی طور پر بھی توجیہ نہیں کی جا سکتی. مجھے یاد ہے کہ ملا باجی یعنی استاد بعض دفعہ کسی پروگرام میں چلی جاتی اور اپنی جگہ اپنی ہمسایہ خاتون رباب کو معین کر جاتی. یہ خاتون فضول کاموں میں ہمارا وقت ضائع کرتی. مثلا ہمیں ایک صف میں کھڑا کرتی، پھر اپنے شوہر کے پاس لے جاتی جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا تھا. ہم باری باری اس کے سامنے سے گزرتے اور وہ ڈنڈے سے ہمارے ہاتھوں پر مارتا جاتا. میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی اس مکتب میں تھے. 1943 میں جب میری عمر 5 اور 6 سال کے درمیان تھی، والد محترم ہمیں ایک اور مکتب میں لے گئے جو مسجد کے ایک کمرے میں واقع تھا. مجھے آج بھی درس کا وہ کمرہ یاد ہے جو تاریک تھا. یہ بھی شاید مجھے اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے ایسا لگتا تھا. استاد نے گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور اپنی दाईं तरफ हमें बिठाया। वो हमेशा मुझे बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। मैंने और मेरे भाई ने यहां कुरान का आखिरी पारा पढ़ना शुरू किया। उस्ताद अरबी जबान के हरूफ तहजी सिखाने से आगाज करते थे और फिर उसके बाद तीसवां पारा सूरह वन्नास से पढ़ाना शुरू करते थे। हमारे अलावा दूसरे तालिब इल्मों के साथ उस्ताद का रवैया इंतहाई सख्त था। इस मकतब के हवाले से जो कुछ मेरे जेहन में है वो उस्ताद की सख्ती, कमरे की ठंडक और तारीकी है। घर से मकतब का रास्ता फटे हुए जूतों में तय करता था और सर्दियों में कीचड़ दाखिल होने की वजह से पांव आलूदा हो जाते थे। उस्ताद की एक अजीब आदत यह थी कि वो जुमरात के रोज घर जाने से पहले तालिब इल्मों को एक सफ में खड़ा करते और उनसे कहते थे, मैं तुम्हारी जबानों पर मोहर लगाऊंगा, जुमे के दिन जो भी नमाज का पाबंद रहेगा उसकी जबान पर मोहर बाकी रहेगी, वरना उसका निशान मिट जाएगा। इसके बाद मोहर उठाते, उसे स्याही में डबोते और हर तालिब इल्म की जबान के नीचे मोहर लगा देते। हफ्ते की सुबह कयामत का मंजर होता। तमाम तालिब इल्म सफ में खड़े हो जाते और फिर उनकी जबानें देखी जाती। बास को सख्त सजा का सामना करना पड़ता। मैं भी तालिब इल्मों के साथ सफ में खड़ा हो जाता और खौफ से रो रहा होता। मार के डर से नहीं, क्योंकि वो हमारा एहतराम करते थे और हमें नहीं मारते थे, लेकिन इस मंजर की होलनाकी की वजह से अजीब खौफ सवार रहता।
वो रोशन दिन
मौजूदा सदी की दूसरी दहाई ईरानी शमसी साल के मुताबिक का आगाज रजा खान को हुकूमत से हटाने से हुआ और मुसद्दिक के मामले पर इसका इख्तिताम हुआ। इस दहाई में बिलखसूस आजरबैजान वाले वाक़े के बाद ईरान के अंदर कम्युनिज्म का खतरा बढ़ गया। हुकूमत ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए बाज दीनी सरगर्मियों को मौका फराहम किया। इस दहाई के दौरान मशहद में पहले दीनी स्कूल की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम दार दयानती बराए तालीम था। इसके मुदीर मिर्जा हुसैन तदयुन थे। उनका ताल्लुक किरमान से था और वो मशहद में रिहाइश पजीर थे। जिस वक्त मैं ईरान का सदर था तब वो मुझसे मिलने आए थे। इस स्कूल की बुनियाद बाज मोमिन और मुखय्यर हजरात ने रखी थी, जिनमें शेख गुलाम हुसैन तबरेजी भी शामिल थे, जो तबरेज में शेख खयाबानी के हम दरसो हम मुबायसा थे और उनका शुमार तबलीगी मैदान में कामयाब उलमा में होता था। ये पहली से छठी जमात तक का मुकम्मल प्राइमरी स्कूल था। जब मैं इस स्कूल में दाखिल हुआ उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी। उन्होंने मुझे पहली जमात में बिठा दिया। मेरे भाई की उम्र 10 साल थी, इसलिए उन्हें चौथी जमात के तालिबे इल्मों के साथ बिठा दिया गया। मुझे याद है कि मैं पहले 3 सालों के दौरान अपने आप को पढ़ाई में दूसरे तालिबे इल्मों से पीछे महसूस करता था, लेकिन फिर चौथी पांचवीं और छठी जमात में रुतबे अव्वल पर आ गया। इस तब्दीली की वजह मेरी समझ में ना आती थी, लेकिन कुछ साल पहले मुझे इस हकीकत का पता चल गया। मुझे याद आया कि मैं जब चौथी जमात में था तो पहली सफ में जा बैठता और उस्ताद जो कुछ बोर्ड पर लिखते थे उसे देखना शुरू कर देता, जिसके नतीजे में जो वो बोलते थे वो समझने लगा। लेकिन पहले 3 सालों में मैं बोर्ड से दूर बैठता था और नजर की कमजोरी की वजह से जो कुछ उस पर लिखा जाता था उसे मैं देख नहीं पाता था, जिसके नतीजे में उस्ताद का दर्स भी मुझे समझ नहीं आता था। अब भी मुझे वो रोशन दिन याद है जब मुझे दर्स समझ आना शुरू हुआ। पहला दर्स रियाजी का था और मैंने उस्ताद से खूब शाबाश ली। ये तालीम व तरबियत का एक अहम मसला है जिसकी तरफ मैंने उस वक्त भी असातिज़ा की तवज्जो दिलाई जब मैं ईरान का सदर था और नए तालीमी साल के आगाज के हवाले से मुझसे इंटरव्यू लिया गया। उस स्कूल में खूबसूरत आवाज में तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ने के हवाले से मैं नुमाया था। स्कूल की महाफिल में और स्कूल का दौरा करने वाली शख्सियात के सामने कुरान की तिलावत मैं ही किया करता था। जब आयतुल्लाह काशानी ने 1950 या 1951 में मशहद का दौरा किया और स्कूल उनके इस्तकबाल के लिए गया, तब मैंने ही उनके सामने कुरान पाक की तिलावत की थी और उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। مجھے اب بھی یاد ہے کہ سید چند علماء کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن وہ چہرے اب مجھے یاد نہیں ہیں کیونکہ اس وقت میری نظر کمزور تھی۔ اسی طرح سید حسن قمی جب اپنے والد کی وفات کے بعد مشہد آئے تو ان کے سامنے بھی میں نے تلاوت کی تھی۔ سکول کے بانیوں میں سے بعض اور ان کے والد کے مقلد تھے، لہذا سید قمی اسکول آئے، ہم سب صف میں کھڑے تھے، میں اور ایک دوسرا طالب علم آگے بڑھے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، زبانی یاد کی ہوئی کچھ دینی تعلیمات سنائی اور ان سے انعام حاصل کیا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ انعام سید حسام الدین فال اسیری شیرازی کی لکھی کتاب تعلیمات دینی تھا۔ میں نے بعد میں اس کتاب کے مصنف کو بھی دیکھا جب وہ شہر بدر ہو کر مشہد آئے، ان کا میرے والد کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔
قرآن کی تعلیم،
میں نے بچپنے میں اپنی والدہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد محلے کے ایک دکاندار سے بھی قرآن سیکھا جو قرات قرآن میں مہارت رکھتے تھے اور گھروں میں قرات کے دوروں کی صدارت کیا کرتے تھے۔ والد محترم نے مجھے اور بھائی کو اس مرد مومن کے حوالے کیا جن کا نام حاج رمضان علی تھا، وہ ہمارا احترام کرتے تھے، باہر نکلتے وقت ہمیں خود پر مقدم کرتے تھے، جبکہ ان کی عمر 50 برس تھی، ہمیں اپنے دائیں بائیں بٹھاتے تھے، میں ان کے سامنے قرآن پڑھتا تھا اور وہ اصلاح کرتے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہم سے کہا، تم دونوں اس مرحلے تک پہنچ چکے ہو کہ اب میں مزید کچھ نہیں سکھا سکتا۔ انہوں نے ہمیں اپنے استاد ملا عباسی کے درس میں جانے کا مشورہ دیا، ان کی عمر 70 برس تھی اور وہ حرم امام رضا علیہ السلام کے صحن میں پڑھایا کرتے تھے، ہم ان کے پاس گئے اور ان سے درس پڑھا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ہندوستان میں چھپے قرآن کے ایک نسخے سے، باوجود اس کے کہ اس کا خط انتہائی مشکل تھا، پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہندوستان والے نسخے کو صحیح سمجھتے تھے۔ اسی طرح ان کی یہ عادت بھی تھی کہ ملاقات اور خدا حافظی کے وقت سنت سلام کی پابندی کیا کرتے تھے، جبکہ ایران میں صرف ملاقات کے وقت سلام کرنے کا رواج ہے اور خدا حافظی کے وقت کچھ فارسی دعائیہ عبارتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ہم نے ان کے پاس فارسی زبان میں لکھی سید محمد عرب زعفرانی کی کتاب التجوید پڑھی، وہ ایک عرب تھے، مشہد میں رہتے تھے اور ہمارے استاد قاری ملا عباسی ان کے شاگرد تھے۔
امامے کو درپیش مشکلات،
ایران میں عموماً دینی علوم سے مربوط لوگ ہی امامہ پہنتے ہیں، چاہے وہ طالب علم ہوں، اساتذہ ہوں یا مبلغین۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے جو دین کے معاملات کو سمجھتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کے دشمنوں کے مقابلے میں مزاحمت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امامہ ہمیشہ استعمار کے ایجنٹوں اور سیکولرزم کے دائیوں کے نشانے پر رہا ہے۔ رضا شاہ نے امامہ اتارنے اور پہلوی ٹوپی پہننے کا حکم جاری کیا، لیکن بعد میں اس کے بیٹے محمد رضا شاہ کو اس ناکام فرمان سے دستبردار ہونا پڑا۔ اگرچہ حکومتی مشینری نے امامہ کے خلاف توہین اور تمسخر سے بھرپور اجتماعی ماحول ایجاد کرنے کی منصوبہ بندی کیے رکھی، میں نے اپنے بچپن ہی میں اس وقت امامہ پہن لیا تھا جب میں پرائمری اسکول کے دوسرے سال میں تھا۔ بہت جلد امامہ پہننے کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں لوگوں کے درمیان سر ڈھانپنے کا رواج تھا، والد صاحب اس بات پر راضی نہ تھے کہ ہم پہلوی ٹوپی پہن لیں، لہذا امامہ پہننا ضروری ہو گیا۔ والدہ ہمارا امامہ خود باندھتی، وہ امامے کا تحت الحنک بائیں کی جانب دائیں جانب رکھا کرتی تھی۔ ہم نے بچپن ہی سے امامے کے خلاف تمسخر آمیز ماحول کا سامنا کیا، لوگوں سے اس قدر تمسخر آمیز کلمات سننے کے یہ ماحول ہماری نظروں میں معمولی بن گیا تھا۔ اس کی علت کے بارے میں نے غور ہی نہیں کیا تھا، مگر جب بڑا ہوا تب سوچنا شروع کیا، اپنے حافظے پر زور دیا اور تعجب کا اظہار کیا، اس ماحول سے کوئی بھی معمم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا نہیں بچ سکا تھا۔ امامہ اور دینی علماء کا تمسکر ایران میں مختلف طریقوں سے رائج تھا، جو ایک سماجی رویے میں تبدیل ہو کر معاشرے کے تمام طبقات کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ میں بھی اس سماجی رویے سے محفوظ نہ رہ سکتا۔ ہمارے محلے میں ایک معمم عالم دین تھے جن کا نام شیخ فائقی تھا۔ وہ ایک فاضل انسان تھے اور مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے مصاحب پڑھا کرتے تھے۔ ان کی ہلکی سی داڑھی تھی اور سر پر ایک بڑا امامہ تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گدھے پر سوار ہوتے تھے جو تیز دوڑتا تھا۔ ان کا گھر ہماری ساتھ والی گلی میں تھا۔ وہ روزانہ گدھے پر سوار تیزی کے ساتھ گلیاں عبور کرتے ہوئے ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ والی بال کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں نے سب سے زیادہ یہی کھیل کھیلا ہے۔ کھیل کے دوران میں صرف کباب پہن کر امامہ اتار دیا کرتا تھا۔ کبابی علماء اور دینی طالب علموں کا لباس ہے۔ کھیلتے ہوئے ہم نے شیخ فائقی کو گدھے پر سوار تیزی کے ساتھ دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ لڑکوں نے شیخ کا مذاق اڑانے کی منصوبہ بندی کی۔ جب وہ قریب پہنچے تو سب نے آواز کسنا شروع کی۔ میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ آہ شیخ، آہ شیخ، یہ خود سے کوئی برا لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ آغا شیخ کا مخفف ہے، یعنی جناب شیخ۔ لیکن جب چند لوگ مل کر یہ لفظ ہنستے ہوئے بولیں تب یہ تمسخر کی علامت ہے۔ جب یہ شیخ ہمارے پاس پہنچے، اپنے گدھے کا رخ ہماری طرف موڑا اور غصے کی حالت میں ہماری طرف بڑھے تو سب لڑکے بھاگ نکلے اور میں وہیں کھڑا رہا۔ وہ گدھے سے اترے اور میرے نزدیک آئے۔ وہ مجھے اور میرے والد صاحب کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں خود بھی معمم ہوں۔ مسکراتے ہوئے لہجے میں، جس میں رعب و ملامت کے ساتھ ساتھ لطافت بھی شامل تھی، انہوں نے کہا، اے پیارے سید، آپ کیوں؟
افواہوں کی جنگ۔
یہ فضا ایک خاص منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا، جس میں مختلف افواہیں پھیلائی گئیں تاکہ دینی علماء کو معاشرے اور زندگی سے جدا کر دیا جائے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک افواہ لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، جس کی کہانی چند دینی علماء سے متعلق تھی جو رات گزارنے کے لیے مشہد کے اطراف میں جمع تھے۔ ان کے آگے سماور رکھا تھا جس پر چائے کی کیتلی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے سماور میں عرق اور کیتلی میں شراب ڈالی اور پھر نشہ کرنے اور ناچنے لگے۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے، ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بعض کہتے تھے، ہم نے اس سے سنا ہے جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کہانی کا من گھڑت ہونا واضح ہے۔ انہوں نے کیوں شراب اور عرق کو اس انداز میں رکھا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ سرعام لوگوں کے سامنے اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کہانی کے مندرجات خود اس کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہیں۔ اس کے باوجود میں نے یہ کہانی بہت سارے لوگوں سے سنی۔ وہ سب کہتے تھے، میں نے دیکھا، یا میں نے اس سے سنا جس نے خود دیکھا تھا۔ علماء دین معاشرے کے اندر تمام تر انحرافات کے مقابلے میں دین کے دفاع کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ وہ اسلامی معاشرے میں ہر ظلم اور اجنبی کے تسلط کا مقابلہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے ایران کی موجودہ تاریخ میں قابض طاقتوں، ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں علماء کے سخت موقف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی ایک مثال روسیوں کے مقابلے میں مرزا قمی کا موقف ہے۔ انہوں نے اپنے معروف رسالہ عباسیہ نامی کتابچے میں مشہور فتویٰ صادر کیا۔ یہ عباس مرزا ابن فتح علی شاہ کا زمانہ تھا، جب وہ روس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ عباس مرزا نسبتاً مخلص انسان تھے اور اپنے وطن کی نسبت خیانتکار نہیں تھے۔ اس کی ایک اور مثال تمباکو والے مسئلے میں دینی مرجعیت کا موقف ہے۔ اسی طرح آئینی تحریک یعنی مشروطہ تحریک میں علماء کا موقف ایک اور مثال ہے۔ مرحوم مدرس کے موقف کو بطور مثال لیتے ہیں۔ وہ اصفہان شہر سے پارلیمنٹ کے پہلے انتخابات میں بطور امیدوار کھڑے ہوئے اور بھاری اکثریت سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ ان کا شمار ان پانچ فقہا میں ہونے لگا جن کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون اسلامی شریعت کے خلاف آئے تو اسے رد کر سکیں۔ دوسری مرتبہ وہ تہران شہر سے امیدوار بنے۔ اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار قرار پائے۔ اسی طرح تیسرے اور چوتھے انتخابات میں بھی وہ منتخب ہوتے رہے، لیکن چوتھے دورے میں حکومت کاچاریوں سے پہلوی خاندان کی طرف منتقل ہوئی۔ مرحوم مدرس نے انتقال اقتدار اور رضا شاہ پہلوی کے اقدامات کی مخالفت کی۔ پانچویں انتخابات آتے ہیں اور وہ ایک بار پھر حصہ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے حق میں ایک بھی ووٹ نہیں پڑتا۔ مرحوم مدرس بلند آواز میں کہتے ہیں، میں نے اپنے حق میں ووٹ ڈالا، بس میرا ووٹ کہاں ہے؟ ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دینی علماء معاشرے میں اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتے تھے، ان کے موقف اور اصول واضح اور استوار تھے جن پر قوم ایمان رکھتی تھی اور انہیں مقدس سمجھتی تھی۔ ان اصولوں کی راہ میں جان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور یہ اصول ظلم، لوٹ مار اور بیرونی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے دینی علماء کو معاشرے سے دور کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں بشمول سیاست سے کاٹنے کے لیے ظالم حکمرانوں کو منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ اس ہدف کے حصول کے لیے انہوں نے ہر راستہ اپنایا، چاہے اس کے لیے علماء کو قتل کرنا پڑے، جیل میں ڈالنا پڑے یا شہر بدر کرنا پڑے۔ 1935 میں سانح مسجد گوہر شاد پیش آیا۔ اس میں بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے علماء گرفتار کر لیے گئے۔ جن علماء کو گرفتار کیا گیا ان میں میرے نانا سید ہاشم میر دامادی، سید خوئی کے والد سید اکبر خوئی جو میرے والد صاحب سے تقریباً 20 سال بڑے اور ان کے دوست تھے، شیخ حبیب اللہ ملکی، وہ بھی میرے والد کے دوستوں میں سے تھے، میرے والد کا نکاح اور میرا نکاح انہوں نے پڑھا تھا، آپ اخند کے شاگردوں میں سے تھے، سید عبداللہ شیرازی، شیخ صاحب الزماں ارومی، ڈاکٹر مہدی محقق کے والد حاج محقق، شیخ اسماعیل طائب اور حاج آغا حسین کمی۔ آپ رضا شاہ کو نصیحت کرنے تہران گئے تو وہاں آپ کو گرفتار کر کے ایران سے جلاوطن کر دیا گیا، شامل تھے۔ اس ضمن میں بتاتا چلوں کہ میرے والد گرامی مسجد کے راستے میں تھے کہ ایک دوست سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس دوست نے مسجد گوہر شاد میں جو کچھ ہوا اس کی خبر انہیں دی اور ان کو مسجد جانے سے روکا۔ گوہر شاد کے حادثے میں 20 کے قریب علماء گرفتار کیے گئے۔ انقلاب کے بعد میں نے ان کی فائلوں سے تصویریں منگوائیں تو ان کے نیچے لکھا ہوا دیکھا، جرم سیاست، یعنی سیاسی امور میں مداخلت ان کا جرم تھا۔ پہلوی نظام کا فلسفہ ہی یہی تھا کہ دین اور معاشرے کو جدا کیا جائے۔ فردوس نے جو یادیں لکھی ہیں ان میں یہ بات واضح طور پر آشکار ہے۔